بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں، آرکائیو میں جا کر آپ ہمارے ماضی کے پروگرام بھی سن سکتے ہیں، اور تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سمجھنا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم, اور آخر میں آپ سنیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. عزیز سامعین, پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی نظام میں مغرب کی تسلط پسندی اور ایک قطبی نظام کو ختم ہونا ہوگا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا کے پھیلاؤ میں وحشت ناک شدت کے بعد ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. ہندوستان میں بھی کرونا کی دوسری لہر وحشت ناک شکل اختیار کرتی جا رہی. عراقی فوجیوں نے ملک کے مغربی علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے کئی خفیہ ٹھکانوں پر چھاپے مارے ہیں. اور امریکہ کے مختلف شہروں میں ایشیائی نژاد شہریوں پر تشدد کے خلاف مظاہروں کی خبریں ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے پیر کو تاجکستان میں منعقدہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر کانفرنس کے سیکٹری سے ملاقات کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے اس ملاقات میں بین الاقوامی نظام میں مغرب کی تسلط اور یک قطبی نظام کا دور ختم ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بین الاقوامی روابط میں جاری توازن میں علاقائی ممالک اور ایشیا کی اہمیت پر زور دیا. ایران کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر ہارٹ آف ایشیا کو مضبوط بنانے اور اس کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی مذاکرات اور آستانہ امن کے عمل کے تحت شام میں قیام امن سے متعلق مذاکرات میں قزاقستان کے کردار کی قدردانی کی. اس ملاقات میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے سیکرٹری نے بھی علاقائی فعالیتوں میں اسلامی جمہوری ایران کے تعاون اور مشارکت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہارٹ آف ایشیا کے آئندہ پروگراموں من جملہ رکن ممالک کے وزراء خارجہ اور سربراہ اجلاس کے انعقاد سے متعلق پروگرام کی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا. ایران کی وزیر خارجہ جواد ظریف اتوار کی شام تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچے, جہاں ہوائی اڈے پر اس ملک کے اعلی حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. وزیر خارجہ جواد ظریف کے اس دو روزہ دورے کا مقصد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنا اور ایران و تاجکستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں گفتگو کرنا ہے. اسلامی جمہوری ایران, افغانستان, تاجکستان, پاکستان, چین, روس, ہندوستان, قزاقستان, ترکمانستان, ازبکستان, ترکی, آذربائیجان, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہارٹ آف ایشیا کے رکن ممالک ہیں, جبکہ امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, ڈنمارک, مصر, فرانس, فن لینڈ, جرمنی, عراق, اٹلی, جاپان, ناروے, پولینڈ, اسپین, سویڈن اور برطانیہ ہارٹ آف ایشیا کے حامی ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ سن 2011 سے لے کر 2019 تک استنبول، کابل، الماتی، بیجنگ، اسلام آباد، امرتسر اور باکو میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا کے پھیلاؤ میں وحشتناک شدت کے بعد ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص 3 اسپتالوں میں آکسیجن بیڈز اور 4 مخصوص اسپتالوں میں وینٹیلیٹر بیڈ مکمل طور پر بھر گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز اسپتال میں بھی 163 آکسیجن بیڈ میں سے 120 کرونا کے مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پیمز کے انتظامیہ لیڈ الرٹ جاری کر چکی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ اسلام آباد میں مجموعی طور پر 64% وینٹیلیٹر کرونا کے مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح بڑھ کے 11.2% ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 4525 نئے مریضوں اور 41 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 46663 ہو گئی ہے، جن میں 3055 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں بھی کرونا کی دوسری لہر وحشتناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی تقریباً سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کی دوسری لہر میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 68,000 سے زائد نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اتوار کو ہندوستان میں 62,714، سنیچر کو 62,258، جمعے کو 58,886، جمعرات کو 53,476 اور بدھ کو 47,262 نئے مریضوں کا اندراج ہوا تھا۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 5,21,808 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 291 مریض جان کی بازی ہار بیٹھے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,61,847 ہو گئی ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کے جنازے پر بھی فوج نے فائرنگ کی ہے۔ رائٹر کی رپورٹ کے مطابق یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ اتوار کو مظاہرین پر فوج کی فائرنگ میں 114 افراد ہلاک ہو گئے۔ فوج نے ہلاک ہونے والوں کے جلوس جنازہ کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اس فائرنگ میں کم سے کم 3 افراد کی ہلاکت اور درجنوں کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ میانمار میں فوجی بغاوت کرنے والے فوجیوں کے سرغنے جنرل من اونگ ہلائنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج ان لوگوں کی حفاظت کرے گی جو ڈیموکریسی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ سے مظاہرین پر بڑے پیمانے پر مہلک اور منظم حملوں اور 1 فروری 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد سے انجام پانے والی انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ سیاسی قیدیوں کی غیر سرکاری امدادی تنظیم کے اعداد و شمار کے مطابق 1 فروری کی فوجی بغاوت کے بعد سے اب تک کم سے کم 423 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی بغاوت کے بعد سے میانمار میں ایمرجنسی نافذ ہے اور ملکی امور فوج کے ہاتھوں میں ہیں۔ عراقی فوجیوں نے ملک کے مغربی علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے کئی خفیہ ٹھکانوں اور اسلحے کے ذخائر کا پتہ لگا کر انہیں اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے خفیہ ادارے کے حوالے سے رپورٹ دیا ہے کہ عراقی افواج نے صوبہ المبار کے بحیرہ السرسار نامی بیابانوں میں بم اور میزائلوں سے بھرے ہوئے ایک گودام کا پتہ لگا کر اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ عراقی رضاکار فوس الحشد الشابی نے بھی صوبہ دیالہ کے زور الاصلاح علاقے میں داعش کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگایا، جس میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ دنیا اسنا عراقی فوج کے ترجمان جنرل یحیٰ رسول نے اعلان کیا کہ عراقی فوجیوں نے دریا العظیم کی جانب سے سامرا صلاح الدین حد فاصل پر فوجی آپریشن انجام دیا، جس کے دوران داعش کے خفیہ اڈے کا پتہ چلا ہے، جس میں بڑی تعداد میں نامعلوم افراد کی لاشیں، کتوشا میزائل اور ڈرون رکھے ہوئے تھے۔ داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے باوجود اس ملک میں اس گروہ کی باقیات موجود ہیں اور ان کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی گروہ کے ہزاروں افراد نے مشرقی شام کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ پر حملہ کیا ہے۔ اسپوٹنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی گروہ کے دسیوں ہزار جنگجوؤں نے نام نہاد داعش مخالف عالمی اتحاد اور امریکی فوجی افسروں اور کمانڈروں کی نگرانی میں صوبہ الاسکا میں واقع الہول پناہ گزین کیمپ کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور اس کیمپ کے تمام داخلہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی گروہ نے کئی گھروں پر قبضہ کر لیا اور انہیں اپنا آپریشنل سینٹر بنا لیا ہے۔ دریاسنا عالمی ریڈ کراس کے سربراہ نے تمام عرب اور بیرونی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ان شہریوں کو جو داعش کے رکن ہیں اور سیرین ڈیموکریٹک فورس اور امریکہ کی جیلوں میں ہیں جلد سے جلد اپنے ملکوں میں واپس منتقل کریں۔ یونیسیف نے زور دے کر کہا ہے کہ الہول کیمپ کی پوری آبادی 62,000 ہے، جن میں سے 22,000 شامی، 30,000 عراقی اور تقریباً 9,500 دوسرے ملکوں کے دہشت گرد ہیں جو داعش دہشت گرد گروہ کے رکن ہیں اور ان کے ممالک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہر سوئز میں پھنسے ایور گرین مال بردار بحری جہاز کو نکال لیا گیا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ اور مقامی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق نہر سوئز میں پھنسے مال بردار ایور گرین بحری جہاز کو 6 روز کی جدوجہد کے بعد نکال لیا گیا ہے۔ نہر سوئز ایشیا اور یورپ کے درمیان جہاز رانی کا اہم ترین اور مختصر ترین راستہ ہے۔ دنیا کی تقریباً 12% بحری تجارت نہر سوئز کے راستے ہی انجام پاتی ہے۔ نہر سوئز مصر کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ شمار ہوتی ہے۔ ایور گرین بحری جہاز چین سے ہالینڈ کے لیے مال لے کر روانہ ہوا تھا۔ تاہم 24 مارچ کو نہر سوئز سے گزرتے وقت اس نہر کے مشرقی کنارے میں پھنس گیا۔ اس مال بردار بحری جہاز کی مالک جاپان کی ایور گرین کمپنی ہے۔ گزشتہ 150 سال سے نہر سوئز میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں ایشیائی نژاد شہریوں پر تشدد کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق نیویارک سمیت امریکہ کے مختلف شہروں میں ایشیائی نژاد شہریوں پر تشدد کے خلاف سینکڑوں لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیویارک میں ہونے والے مظاہروں میں شامل ایک شخص نے روتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو بلا سبب قتل کیا جاتا ہے اور میڈیا اسے ایک نسل پرستانہ اقدام بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ امریکہ نے افسان صحت کے کمزور نظام کے باعث اپنے عوام کو نقصان پہنچایا اور اس ملک کے حکام چین اور چینی عوام کو اپنی ان کمزوریوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ قابل ذکر ہے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران امریکہ میں ایشیائی نژاد افراد کے خلاف پرتشدد جارحانہ اقدامات کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، یہاں تک کہ کئی افراد کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ کرونا ویکسین کی تقسیم کے حوالے سے برطانیہ اور یورپی یونین میں اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ برٹش سوئس کمپنی کی اسٹرازینکا کرونا ویکسین کی تقسیم کے معاملے پر برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان اختلافات میں شدت ایسے وقت میں پیدا ہوئی جب یورپ کے بیشتر ملکوں کو کرونا وائرس کی تیسری اور شدید ترین لہر کا سامنا ہے۔ دسمبر 2020 سے اب تک یورپی یونین نے دنیا کے 30 ملکوں کو 7.7 کروڑ خوراک کرونا ویکسین برآمد کی ہے، جن میں 1.10 کروڑ خوراکیں صرف برطانیہ کو فراہم کی گئی ہیں، جبکہ برطانیہ میں تیار ہونے والی ویکسین کی ایک بھی خوراک یورپی یونین کو فراہم نہیں کی گئی۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر یورپی یونین نے کرونا ویکسین کی برآمدات کو کنٹرول کرنے کا نظام وضع کر کے اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے۔ واضح ہے عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے غریب ملکوں میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ثروت مند ملکوں کے درمیان کرونا کے حصول کے لیے جاری رقابت سے دنیا میں اس ویکسین کی منصفانہ تقسیم کا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے. نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم, جس کے بعد دعائے امام زمان نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری. پچھلے چند پروگراموں میں ہم نے امامت کی بحث کا آغاز کیا ہے, اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ منصب امامت اور نبوت دونوں کے لیے عصمت کی شرط لازمی ہے. جس طرح سے نبی کا معصوم ہونا لازمی ہے, اسی طرح امامت کا معصوم ہونا بھی لازمی ہے. اور ایک اور شرط جو نبوت کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا منصوص من اللہ ہونا بھی لازمی ہے. یعنی جس طرح نبی کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے نامزد اور منصوب کیا جاتا ہے, اسی طرح منصب امامت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے. لہذا امامت کے منصب پر صرف وہی شخص فائز ہو سکتا ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے منصوص کیا گیا ہو, جیسے کہ قرآن کریم کی آیات میں اس بات پر دلالت ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. جب ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے کہا تو پروردگار عالم کی جانب سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا کیا گیا اور اس پر منصوب کیا گیا. اس کے بعد ہم نے ارادہ تکوینی اور تشریعی کے حوالے سے کچھ رائز آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ جب کسی کام کا ارادہ کسی واسطے کے بغیر کیا جائے اور اس میں کوئی واسطہ انوالو نہ ہو یا اس میں کوئی کسی واسطے سے کی ضرورت اس میں پیش نہ آئے تو اس کو ہم ارادہ تکوینی کہتے ہیں. اور اگر کوئی کام یا کسی کام کی انجام دہی کا جو ارادہ اور عزم جو ہے وہ کسی واسطے کے ذریعے سے کیا جائے تو اس کو ارادہ تشریعی کہتے ہیں. اس پر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس پر روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس نقوی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء. اما بعد, ہماری گفتگو آیت تطہیر میں چل رہی ہے اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انما یرید اللہ میں یرید جو ارادہ ہے اس میں ہم ارادہ تشریعیہ مراد نہیں لے سکتے, اور اس کے اوپر ہم نے تین دلیلیں ذکر کی تھی کہ ان تین دلیلوں کی وجہ سے ارادہ تشریعی مراد نہیں لے سکتے. پس نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر ارادہ تکوینیہ مراد ہے. ارادہ تکوینیہ و تشریعیہ میں ایک فرق موجود ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ارادہ تکوینی مراد ہو تو فعل کبھی بھی ارادے سے جدا نہیں ہو سکتا, یعنی فاعل نے جو ارادہ کیا ہے فعل کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا. مثلا اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس کتاب کو اٹھاؤں, یہ ارادہ تکوینی ہے. اس کی تعریف چونکہ مفصل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے, تکرار نہیں کرتا. آپ نے کتاب اٹھانے کا ارادہ کیا ہے, یہ ارادہ تکوینی ہے. اب جب تک یہ ارادہ موجود ہے آپ اس کتاب کو اٹھائیں گے. اگر آپ کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے, مثلا پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ میں کتاب کو اٹھاتا ہوں لیکن بعد میں ارادہ ختم کر دیتے ہیں, ارادے سے منصرف ہو جاتے ہیں, تو آپ کتاب کو نہیں اٹھائیں گے. لیکن اگر ارادہ موجود ہو, میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو اٹھاؤں, تو حتماً کتاب کو اٹھاؤں گا. ہو نہیں سکتا کہ میں نے ارادہ تو کیا ہو کتاب اٹھانے کا اور ارادہ بھی موجود ہو میرے اندر لیکن میں کتاب نہ اٹھاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. انسان اس کو وجدانی طور پہ درک کرتا ہے, محسوس کرتا ہے اس مطلب کو, لہذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. بس ارادہ تکوینی جب کیا جاتا ہے تو فعل ارادے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا, حتماً اس فعل نے تحقق پیدا کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ارادہ تشریعی مراد ہو تو وہاں پر فعل ارادے سے جدا ہو سکتا ہے. مثلاً ارادہ موجود ہو لیکن فعل تحقق پیدا نہ کرے, فعل خارج میں وجود پیدا نہ کرے. مثلا خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ میرا عبد اپنے اختیار سے نماز پڑھے. خدا نے ارادہ کیا ہے اور ارادہ تشریعی ہے کیونکہ عبد کا ارادہ بیچ میں واسطہ بنا ہوا ہے. تو خدا نے ارادہ کیا کہ عبد فعل کو اختیار سے انجام دے. خدا ارادہ رکھتا ہے لیکن فعل تحقق پیدا نہیں کرتا, عبد نماز نہیں پڑھتا. اب فرض کریں کوئی انسان مثلاً زید مثلاً اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کے نماز پڑھنا پڑھنے کی صورت میں بھی خدا ارادہ رکھتا ہے کہ زید نماز پڑھے, لیکن ارادہ موجود ہے پھر بھی فعل تحقق پیدا نہیں کرتا. یہ ممکن ہے ارادہ تشریعی کے اندر. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ واسطہ موجود ہے, وہ واسطہ عبد کا اپنا اختیار ہے, اپنا ارادہ ہے اس کا. ارادہ عبد کرے گا تو فعل تحقق پیدا کرے گا, اگر اس نے ارادہ نہ کیا تو فعل کبھی بھی تحقق پیدا نہیں کرے گا. بس ارادہ تشریعی میں فعل تخلف کر جاتا ہے, فعل تحقق پیدا نہیں کرتا لیکن ارادہ موجود ہوتا ہے. لیکن ارادہ تکوینیہ کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. اگر ارادہ موجود ہے تو حتماً فعل نے تحقق پیدا کرنا ہے. یہ ارادہ تکوینی کی خصوصیت ہے. بس اگر خداوند متعال نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے تو یہاں پر ارادہ تکوینی ہے, کیونکہ تشریح تو نہیں, ہم نے دلیلوں سے باطل کر دیا کہ ارادہ تشریح مراد نہیں ہو سکتا, ارادہ تکوینی ہے. پس جب خدا نے ارادہ کر لیا کہ رجس کو دور رکھے اہل بیت سے تو حتمن رجس سے دور رہیں گے. وہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نے ارادہ تکوینی تو کیا ہو لیکن وہ رج سے دور نہ رہ سکیں.
بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدله ولا اعتمد الا قوله ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
اس کے بعد جو جملہ ہے یا کلمہ ہے اس آیت میں لیذہب عنکم, اذہاب ہے. یذہب یعنی خدا دور کرنا چاہتا ہے, یرید و چاہتا ہے لیذہب تاکہ دور کرے. اب یہاں پر ایک اور مطلب کی طرف آپ نے حتماً توجہ کرنی ہے, وہ یہ کہ اذہاب دور کرنا یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں آلودہ ہو گیا ہوں, اب اس کو دور کرنا چاہتا ہوں, آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اور مجھے پاک کرنا چاہتا ہے. آلودگی آنے کے بعد ایک مرتبہ یہ ہے دور کرنے کا, اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آلودگی نہیں آئی میرے پاس, رجس مجھ تک ابھی نہیں پہنچا, لیکن میں ایسا کام کرتا ہوں کہ رجس یا آلودگی کبھی بھی میرے پاس نہ آئے. پہلے صورت کو کہ جہاں پر آلودگی ہو بعد میں اس کو برطرف کریں, ختم کریں, یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اذہاب رافع کے معنی میں ہے, رافع عین رافع کے معنی میں ہے. اذہاب یہاں پر رافع رافع کی صورت میں ہے. لیکن اگر دوسری صورت مراد لیں کہ آلودگی ابھی آئی نہیں لیکن میں احتیاط کرنے لگ جاتا ہوں تاکہ آلودگی مجھ تک پہنچے نا, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دفع ہے, دال فا عین دفع ہے, دفع کی صورت میں ہے. یہاں پر اذہاب دفعی ہے, یہاں پر دفع کی حالت میں ہے. اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ یہاں پر جو خدا یہ چاہتا ہے کہ لیذہب دور رکھے رجس کو, یہاں پر یا رفع مراد ہے یا دفع مراد ہے. تو اگر ہم یہاں پر عصمت کو ثابت کر دیتے ہیں تو یہاں پر اذهاب دفع کے معنی میں ہوگا کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ رجز تم تک پہنچنے نہ دے, یہ معنی بنے گا. اور اگر ہم عصمت کو ثابت نہ کر سکے اس آیت سے, جو عصمت کے قائل نہیں ہیں اس آیت میں, مثلا اہل سنت, وہ یہاں پر رفع کا معنی کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ آلودہ ہو جائیں, خدا پھر ان کو پاک کر دے. یہ انشاءاللہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں روشن ہو چکے ہیں, ابھی کچھ مطالب جب عرض ہوں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر رفع کے معنی میں ہے یا دفع کے معنی میں ہے اذهاب اور دور کرنا. مکتب تشیع کا متمہ نظر و موقف یہ ہے کہ یہاں پر اذهاب دفع کے معنی میں ہے, رفع کے معنی میں نہیں ہے. ایک اور کلمہ کے جو اس آیت میں موجود ہے وہ الرجس ہے. رجس لغت میں القذر, مثلا لغت کی طرف رجوع کریں تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ الرجس یعنی القذر, یعنی گندی اور آلودہ چیز کو رجس کہتے ہیں, القذر اس کو رجس کہیں گے. یہ اس کا لغوی معنی ہے, تمام اہل لغت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اب بحث یہاں پر یہ ہے کہ رجس کا قرآن کے اندر یا لغت میں بھی اگر آپ رجوع کریں تو اطلاق جو استعمال ہے وہ دو طرح کا ہے. بعض اوقات مادی چیزوں کو, جو محسوس چیزیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں, حس کی جا سکتی ہیں, وہ رجز کہلاتی ہیں, اور بعض معنوی حالت کے اوپر بھی رجز کا استعمال ہوتا ہے. قرآن میں دونوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوا ہے, اور رجز دونوں معنی میں, دونوں مرتبوں میں استعمال ہوا ہے.
جی ناظرین, ارادہ تکوینی اور تشریح کی تعریف اور ان کے درمیان فرق آپ نے ملاحظہ کیا, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت تطہیر کی روشنی میں امامت کے مسئلے کا مزید جائزہ لیتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیت تطہیر میں جس رجس کی بات کی گئی اور جس رجس سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دور رکھنے کی بات کی گئی ہے, وہ رجس ہے کیا, اس کے معنی کیا ہیں, اس کا دائرہ کار کیا ہے, اور کون کون سی چیزیں اس رجس کے دائرے میں آتی ہیں. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں مولانا ظاہر عباس کی گفتگو اور دیکھتے ہیں کہ آیہ تطہیر کی روشنی میں اس رجس کے معنی کیا ہیں اور اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح سے اس رجس سے دور ہیں.
رجس ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے طبیعت انسان متنفر ہو, چاہے وہ مادی ہو یا معنوی, اور قرآن میں دونوں کا استعمال موجود تھا. بعض آیات آپ کی خدمت میں ذکر ہوئی تھیں. اس رجس کے اوپر ایک الف لام آیا ہوا ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس عنکم الرجس. یہ الف لام بھی ایک معنی رکھتا ہے اپنے اندر اور ہمارے مدعا پر دلالت کرتا ہے, وہ یہ کہ رجس اپنے معنی عام میں استعمال ہوا ہے, یعنی ہر وہ چیز جس سے طبیعت انسان متنفر ہو, چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی. کیونکہ الف لام کی مختلف اقسام ہیں, مختلف معانی ہیں اس کے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, فقط وہ مورد کے جو ہمارے اس مطلب کے ساتھ مرتبط ہے اس کو بیان کرتا ہوں. مثلا الف لام ایک احدیہ ہے, ایک جنسیہ ہے, اور ایک الف لام استغراق کے لیے ہے. ہمارا جو اس مورد میں معنی مراد ہے وہ الف لام استغراق والا ہے. استغراق کا کیا معنی ہے؟ استغراق اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر تمام افراد مد نظر ہوں. ایک فرد بھی اس سے نہ نکلتا ہو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہاں پر استغراق پایا جاتا ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ الف لام استغراق کے لیے بھی ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ الف لام جس کلمے کے اوپر آ رہا ہے اس کے جتنے افراد ہوں گے سب کے سب اس کلمے سے مراد ہوں گے ہمارے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے، تو اس الف لام سے ہم یہ مطلب سمجھ جائیں گے کہ جتنے بھی مصادیق ہیں رجس کے، جتنے بھی افراد ہیں رجس کے، وہ اہل بیت سے دور ہیں. بس الف لام چونکہ استغراق کا آیا ہے، شمول پر دلالت کرتا ہے یہ کہ تمام افراد مراد ہیں اور تمام کے تمام افراد ائمہ سے دور ہیں. اس معنی کی طرف خود علماء اہل سنت بھی اشارہ کرتے ہیں، جیسا کہ ایک ہی عالم دین کی عبارت لے کر میں چل رہا ہوں اس مطلب میں، چونکہ یہ عالم انتہائی مہم ہے اہل سنت کے نزدیک، اور اس نے جو یہ کتاب لکھی ہے وہ بھی شیعت کے نقد و رد میں لکھی ہے، اس وجہ سے میں اس کی عبارت سے زیادہ استفادہ کر رہا ہوں تاکہ مطلب زیادہ واضح ہو کہ ایک مخالف کے جو شیعوں پر رد لکھ رہا ہے وہ بھی انہی مطالب کو سمجھ رہا ہے. مثلا ابن حجر حیتمی اپنی کتاب السوائق المحرکہ میں صفحہ نمبر 144 میں یہ مطلب ذکر کرتا ہے. مثلا یوں اس کی عبارت ہے کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر ہوا ہے کہ ثم هذه الآية منبع فضائل اهل البيت النبوي لاشتمالها على غرر مآثرهم والاعتناء بشأنهم حيث ابتدأت بانما المفيد لحصر ارادته تعالى في امرهم على اذهاب الرجس، کہ خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ رجس کو دور کرے، اور یہ ارادہ منحصرہ ہے، محاصر پائی جاتی ہے اس ارادے کے اندر، کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. شاہد مثال یہ والی عبارت ہے کہ رجس ہے کیا، الذی هو الاسم، رجس گناہ کو کہتے ہیں، اوشک کو فیما یجب الایمان بہ، یا اس چیز میں شک کرنا کہ جس پر ایمان لانا واجب ہو وہ بھی رجس کا مصداق ہے. وَتَطْهِيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ، اب یہ کہ خداوند متعال نے یہ ارادہ کیا ہے اور یہ ارادہ منحصر ہے اس بات میں کہ اہل بیت کو پاک کرے تمام برے اخلاق و احوال سے.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي.
سكنة روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك
ہم نے جو اب تک بحث کی ہے اس کو اگر جمع کریں ایک جملے کے اندر تو اس سے عصمت کس طرح ثابت ہوتی ہے یہ آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا. مثلا پہلے ہم نے کہا کہ انما حصر کے لیے ہے, پس جب حصر کے لیے ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فضیلت شمار ہو رہی ہے ان کے لیے, کیونکہ حصر استعمال ہی وہاں پر ہوتی ہے صفات کے اندر کہ جہاں پر کوئی فضیلت موجود ہو. کیونکہ اگر ارادہ تشریعی لے لیا جاتا جس نے پہلے کہا تھا تو وہ حصر کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور فضیلت پر بھی دلالت نہیں کرتا. پس انما یہاں پر حصر پر دلالت کر رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ ارادہ تکوینی ہے اور تشریعی نہیں ہو سکتا. ارادہ جب تکوینی ہے تو جو خدا نے ارادہ کیا ہے اس کا تحقق حتمی ہے. پس اگر خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت تک رجس نہ پہنچے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پس جب رجس اہل بیت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا, اور رج سے مراد بھی تمام وہ امور جس سے طبیعت انسان متنفر ہو وہ مراد ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آئمہ معصوم ہیں. چونکہ ان تک رج نے پہنچنا ہی نہیں ہے, نہ گناہ نے پہنچنا ہے ان تک, نہ شک نے پہنچنا ہے ان تک, نہ اخلاق مضمومہ نے ان تک رسائی حاصل کرنی ہے. کوئی بھی چیز کے جو مضموم ہے اور رج کے دائرہ کار میں آتی ہے اہل بیت اس سے متصف نہیں ہو سکتے. بس چونکہ ارادہ تکوینی ہے بس اہل بیت حتمند دور رہیں گے اس سے. جب دور رہیں گے ان تمام چیزوں سے تو اس کا مطلب ہے معصوم ہے. ہم بھی عصمت کا معنی یہی کرتے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ انجام نہ دے, کوئی غلط کام نہ کرے, وہ معصوم ہے. بس جب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ اہل بیت رج سے دور رہیں تو حتمند دور رہنا, چونکہ ارادہ تکوینی ہے نہ کہ تشریعی ہے. بس اس آیت سے آسانی کے ساتھ ہم نے عصمت کو استفادہ کیا اور قرآن ہی سے دلائل و شواہد اکٹھے کر کے یہ مطلب بیان کیا ہے. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے تو اب آتے ہیں اہل البیت کے اوپر کہ اس اہل بیت سے کیا مراد ہے. جب یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے تو خود بخود یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کے مصداق وہی افراد ہونے چاہیے کہ جو معصوم ہوں. کیوں؟ کیونکہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے. بس اہل بیت بھی وہی ہونے چاہیے کہ جو معصوم ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے فقط اس آیت کے شواہد سے اس مطلب کو ثابت کیا ہے. اب اگر کوئی روایت ایسی مل جائے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اہل بیت سے مراد فلانے افراد ہیں, یا مثلا یہ کہا جائے کہ لغت کے اندر اہل بیت عام ہے پس افراد عام ہے, یا علماء کے بعض اقوال کہ وہ کہیں کہ مثلا فلانا قبیلہ شامل ہے فلانا فرد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے, تو خود بخود یہ نظریہ باطل نظر آئے گا آپ کو. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے یہ بات ثابت کر دی کہ آیت عصمت کو ثابت کر رہی ہے. جب عصمت ثابت کر رہی ہے تو اہل بیت کا مصداق بھی وہ افراد ہونے چاہیے جو معصوم ہوں, اور جتنے بھی اقوال موجود ہیں اہل بیت کے بارے میں ان محمد و آل محمد کے علاوہ وہ سب غیر معصوم ہیں. کسی نے بھی ان کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا. بس جب وہ معصوم نہیں ہیں تو یہ اس کے مصداق بھی نہیں بن سکتے. بس فقط وہ مصداق بنے گا جو معصوم ہے. اور ہمارا تشیع کا ادعا یہ ہے, دعویٰ یہ ہے کہ محمد و آل محمد یہ معصوم ہیں. جب ہمارا ادعا یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں تو حتماً وہ ان کا مصداق بن سکتے ہیں. لیکن ہم اس پر اکتفا نہیں کریں گے, بلکہ آپ کی خدمت میں دلائل ذکر کروں گا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد فقط وہی ہیں. ایک تو دلیل یہ دی تھی کہ جو عصمت کے ذریعے وارد ہوا ہوں, کہ عصمت کو ثابت کر دیا, اور اس سے بعد اہل بیت سے مراد وہ افراد ہیں جو معصوم ہیں, اور ہمارا ادعا یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں دوسری دلیلوں کے ذریعے. لیکن اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوسری دلیلیں بھی ذکر کروں گا جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اہل بیت سے مراد فقط خمسہ ہے, محمد و آل محمد ہیں ولا غیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین, آپ نے آیت تطہیر کی روشنی میں منصب امامت کے حوالے سے ممتاز مذہبی اسکالر جناب زائر عباس کی گفتگو ملاحظہ کی. اگلے پروگراموں میں بھی ہم آیت تطہیر کی روشنی میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور امامت کے سلسلے کی بحث پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا آئندہ چند پروگراموں میں بھی جاری رہے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.